السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا، اس عقیدے کو ذکر کیا جا رہا ہے جس کے اثرات انسان کی عام زندگی پر بھی ہوتے ہیں اور اس کے اثرات انسانوں میں پائے جانے والے گروپس جو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف عقیدہ رکھیں اور پھر اپنے کو مسلمان بتائیں، ان سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے. ہماری اپنی زندگیوں پر اس کا اثر خاص اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیم ہر چیز میں آخری ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ سب سے بڑے نبی ہیں، تو آپ نے جو تعلیم دی اور زندگی کے جس شعبے میں دی وہ آخری ہے، بالکل اس کے آگے نہیں ہو سکتا، اور جو ہوگا وہ دھوکہ ہے، فضول ہے اور کامیاب نہیں کرے گا. مثلا کلچر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلچر دیا، انسانوں نے آپ کے کلچر کو چھوڑ کر کسی اور کلچر کو اختیار کیا، تو ختم نبوت کا عقیدہ دماغ میں مضبوط نہیں ہے، اس کلچر سے آگے کوئی کلچر ہو نہیں سکتا، وہ نافعیت آئی نہیں سکتی، وہ نفع، وہ بہتری، وہ بھلائی، وہ خوبی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اس معاملے میں غیر شعوری طور پر مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ متاثر ہو گیا ہے. ہم کلچر کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، تہذیب و تمدن کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، رہائش اور طرز زندگی کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، بود و باش اور تقریبات اور مظاہرات کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. سب کلچر کے حصے ہیں. یہ خوشی کے مظاہرے کا ایک انداز ہے، غم کے مظاہرے کا ایک انداز ہے، رہنے سہنے کا ایک انداز ہے، پہننے اوڑھنے کا ایک انداز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اس میں موجود ہے. اگر رہبری نہ ہو تو وہ ناتمام بات ہوگی. اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کیا. اگر رہبری موجود ہے اور مسلمان اس کو نہیں لیتا ہے تو پھر اس نے خاتم النبیین کو کیا سمجھا؟ کیا خاتم النبیین ہونا اس نے سمجھا؟ تو زندگی پر اس کا بڑا اثر ہے، عقیدوں کے اندر اس کا اثر پڑتا ہے، عبادات میں اس کا اثر پڑتا ہے. عبادتوں میں خاتم النبیین ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کے جو طور طریق سکھا دیے ہیں اس کو، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں اس کو ایڈ نہیں کر سکتے، اس میں کچھ اور آؤ، اس میں امائنڈمنٹ نہیں ہو سکتا. بدعت، اسی لیے تو بدعت بری ہوتی ہے، بدعت کا جو تقابل کرتے ہیں سنت کے ساتھ وہ اسی وجہ سے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. جب آپ خاتم النبیین ہیں تو نیکی کا کوئی طریقہ آپ ایسا اختیار نہیں کر سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کے برخلاف ہو جائے. نیکی کا طریقہ، بدعت میں برائی نہیں کی جاتی، کچھ بدعت میں چوری نہیں ہوتی، بدعت میں ڈاکہ نہیں ہوتا، لوٹ مار نہیں ہوتی، بےخودگی نہیں ہوتی، بدتمیزی نہیں ہوتی. بدعت ان نیک کاموں کو کہتے ہیں جو صورتاً نیک ہیں، جو صورت کے اعتبار سے بھلے ہیں، اس میں فائدہ لگتا ہے، مصلحت معلوم ہوتی ہے، وہ اس میں فائدہ ہے، ایسا کرنا چاہیے، اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، مگر علماء نے اس کی باریکی کو دیکھ کے اس پہ حکم لگا دیا بدعت ہے بول کے. اور بدعت کا حکم علماء کا لگایا ہوا معتبر ہے، جہلا کا نہیں، سلفیوں کا نہیں، سلفیوں کا بدعت کا فتویٰ معتبر نہیں ہوتا اس معاملے میں، علماء کا بدعت کا فتویٰ معتبر ہوتا ہے. علماء نے اگر کسی چیز کو بدعت کہا تو وہ اس بات کو انالائز کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں یا آپ کے ارشاد میں یا آپ کے ارشادات کی روشنی میں یہ چیز بیٹھ سکتی ہے نہیں بیٹھ سکتی. اگر وہ اس میں سے نکلتی ہے تو پھر اس پر حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ عبادت میں آپ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں. اگر بدعت کو ایکسپٹ کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ بھی اچھی چیز تھی مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہیں، آپ کو سکھانا چاہیے تھا مگر آپ نے نہیں سکھائی، یا ایسی اچھی چیز ہے کہ آپ کے زمانے میں نہیں کھلی ہمارے زمانے میں کھلا اس کا نفع. انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت بری بات ہو جاتی ہے، بے ادبی ہے سرکار کی شان میں. یہ بدعت کیا ہے؟ بے ادبی ہے حضور کی شان میں. وہ کیوں؟ عبادات میں خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہیں آپ. معاملات میں آخری نبی ہیں آپ. جو آپ نے ڈیل کرنے کے طور طریقے، خرید و فروخت کے طور طریقے، اور سود کا جو نظام، رشوت کا جو نظام، غل اور غش کا جو نظام، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کا جو نظام، کاروبار کے طریقوں میں جو آپ نے احکام دے دیے ہیں، اس کے اندر اضافہ نہیں، کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، ویسے ہی کرنا پڑے گا آپ کو. وہ شرعی کمپلائن کرنے والی جو بات ہوتی ہے نا، وہ اصل اسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سمیٹ کے اس رینج میں لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. شرعی کمپلائن کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے. معاشرت ہے، طرز زندگی، حقوق اور رائٹس، عورتوں کے، مردوں کے، ماں کے، باپ کے، اولاد کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں بنے ہوئے، دوستوں کے، استاد کے، پیر اور شیخ کے، مرید کے حقوق ہیں بنے ہوئے، یہ معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں. اور اسی معاشرت میں کھانا پینا، رہنا سہنا، حتیٰ کہ ڈیکوریشن، گھر کا بنانے کا طور طریق، گھر کی وضاقت، ان سب میں ہے تعلیمات. ہم لوگ غور ہی نہیں کرتے اور پوچھتے نہیں، اس واسطے جو ہے نا ہمارے کنٹریکٹر بھی جیسے پہلے ویسا بنا دیتے ہیں، بہترین سے بہترین مکان بناتے ہیں، ایک وضو کرنے کو جگہ بھی نہیں رہتی. ٹانگ اٹھاؤ، اپنا وضو کرو، جب بھی وضو کرنا ہے یہ پوری ٹانگ اٹھاؤ. اب یہی پتہ نہیں چلتا کہ وضو رہا بھی یا ٹوٹ گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وضو ادب سے نہیں کریں گے تو نماز ادب سے نہیں پڑھ سکتے آپ. یہ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے. ایک مرتبہ ہم مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں، وہ جو پمپ ہوتا نا اپنے پاس پانی کا، آج نہیں ہے اتنی گرمی ہے، تھوڑی بہت نہیں زیادہ نہیں، وہ جو پمپ سے ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا، ہمارے شیخ پیر و مرشد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ادھر دوسری طرف سے آئے، مجھے ہاؤس پہ پمپ پہ وضو کرتے ہوئے دیکھ کے فرمایا، ایسے وضو کرو گے تو نماز بھی پھر ایسے ہی ہوگی، جیسے وضو ویسی نماز. تمہارے وضو میں خشوع خضوع اطمینان نہیں ہے، آداب اور مستحبات کی رعایت نہیں ہے، تو تمہاری نماز بھی پھر ایسی ہوگی کہ اس میں آداب اور مستحبات کی رعایت نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے اسباغ وضو اور احسان وضو کا ذکر ہے، من اسبغ الوضو، وضو کو کامل کرنا، مسواک بھی ہونا اس میں، بیٹھنا بھی اس میں، سنتوں کا اہتمام ہونا، دعاؤں کا اہتمام ہونا، ایک ایک عمل کو تین تین مرتبہ کرنا، پانی ضرورت سے زیادہ نہیں پھینکے جانا. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ بہتی ہوئی نہر پر بھی وضو کر رہے ہوں تو آپ کو پانی میں اسراف کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. بہتی ہوئی نہر پہ کھڑے ہو کر بھی کوئی آدمی وضو کرے اور یہ سوچے کہ اسی میں تو پانی جا رہا ہے، میں جتنا چاہے استعمال کر لوں، اجازت نہیں ہے. پانی اللہ کی قدرت سے جا رہا، اللہ کا نظام ہے، آپ نے جتنا یوز کیا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا، اور تین مرتبہ سے زیادہ فضول ہے اس بات کا وضو. تو خیر یہ اس بات میں کہہ رہا تھا، گھر میں عبادت کی جگہ ہوتی ہے، گھر میں عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ ہوتی ہے، گھر میں پردے کا نظم ہوتا ہے. جب آپ داخل ہو مکان میں، اگر مردانہ داخل ہو رہا ہے تو اس کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اچانک بھی عورتیں اندر سے بیٹھی ہوئی ہوں تو وہ سامنے نہ آ سکیں. بہت سے گھروں میں ہوتا ہے کہ جیسے آپ داخل ہوتے ہیں تو دیوار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ ذرا مڑ کے جاتے ہیں تو پھر اندر گھر کا حصہ شروع ہوتا ہے، بہترین سیٹ اپ ہوتا ہے وہ. گھر کی وضاقتہ جو ہے وہ اس کا ایک خاص انداز ہے. غیر مسلم مثال کے طور پر اوم لکھتے ہیں اپنے گھر پہ، مسلمان لکھ سکتا کیا؟ ایک معاشرت ہے جو ہمیں دی گئی ہے. غیر مسلموں کی قلل کرنے کا ایک خاص انداز ہے ہمارے انڈیا میں، وہ پیلی پٹیاں لگاتے ہیں، دہلیز کو سب پیلے پیلا یلو کلر کرتے ہیں اور فلاں خاص لال پٹی اس کے ساتھ میں دیتے ہیں، گیرو لگاتے ہیں. اسلام میں اجازت نہیں ہے اس بات کی. معاشرت ہے کہ ہمارے گھر اور گھر کے بننے رہنے سہنے کا ایک انداز دیا گیا ہے، پہننے اوڑھنے کا ایک انداز دیا گیا ہے، کھانے پینے کا ایک انداز دیا گیا ہے، ایک طرز زندگی ہے ہماری. خاتم النبیین ہونے کا مضمون اس میں شامل ہوتا ہے، آپ آخری نبی ہیں. اگر آپ نے یہ طریقہ دیا ہے بس ختم، اس کے آگے نہیں ہے کچھ. اور اس پہ خوش ہونا اور اس پہ فخر ہونا، اس پہ شرمنا نہیں، شرمانا دوسرے کو. بھائی سب سے کامل تعلیم ہمارے پاس ہے، تم یہ بےہودہ لوگ، کھانا نہیں آتا، کچھ نہیں آتا. ہم لوگ خود ہی شرم جاتے کہ اگر ہم نے سنت کے مطابق رہنا سہنا کھانا پینا رکھا، ہماری حیثیت کیا ہو جائے گی. سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے جو حیثیت بندے کی بنتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں بنتی، میں بتا رہا ہوں آپ. بھائی یہ سنت کے مطابق چلتا ہے، اور جو سنت سے بچ کر اپنی حیثیت بنانے کو جاتے ہیں نا، تو دیکھو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان کی حیثیت سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، سنت چھوڑنے کی وجہ سے. کسی کا جھوٹا چاٹ کے اور اندھی تقلید کر کے اس کو ایا اپا کرنے سے، اس کے پیچھے پیچھے کرنے سے تھوڑی آپ کوئی باعزت ہو جاتے ہیں، اس کے طور طریقے کو اختیار کرنے سے تھوڑی کوئی آپ محترم ہو جاتے ہیں، وہ تو ذلیل ہو جاتے ہیں. ذلت دکھنی نہیں ہے، آنکھوں پہ اندھاپن ہے. ذلیل یہ ہے کہ سامنے والا یہ فیل کر لیتا ہے کہ دوسرے مذہب کا ہے، دوسرے کلچر کا ہے، پھر مجبور ہے مجھے فالو کرنے پر، پھر مجبور ہے میرے طریقے پہ چلنے پر، پھر یہ میرے پیروں میں پڑا ہوا ہے، پھر یہ میری جوتیوں میں پڑا ہوا ہے. یہ عزت ہے بے عزتی ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس ہوگی عزت؟ میں نہیں سمجھتا کہ علماء کرام کے پاس بھی عزت ہے. یہ تو بے عزتی ہے، سنت والے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنا بے عزتی ہے. اور اپنی تو بے عزتی ہے ہی، اپنے بڑوں کے نام پہ بھی دھپا لگانا ہے، بٹا لگانا ہے کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ صحیح طرز تعلیم علم دی نہیں ہم کو. حالانکہ آگے چل کے پھر انسانوں کو آنا اسی راستے پر ہے. ایک قاعدہ ہے، ساری دنیا گھوم پھر کے سر مار کے ہر جگہ پہ تجربے کر کے ہر قسم کے مشاہدے کر کے آئے گی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے گی. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی. بس آپ کو پتا ہے دامن رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پناہ ملے گی، چاہے عقائد ہوں، چاہے قوانین ہوں، چاہے دستور ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے طرز زندگی ہو، چاہے کاروبار ہو، کچھ ہو. آخر انسان اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ کامیابی کی زندگی تو وہی ہے، راحت اسی میں ہے، سکون اسی میں ہے، امن اسی میں ہے، عزتوں کی حفاظت اسی میں ہے، جانوں کی حفاظت اسی میں ہے، مالوں کی حفاظت اسی میں ہے، انسانیت کی حفاظت اسی میں ہے، اور انسانوں کے حقوق اور تقاضوں کی رعایت اسی میں ہے. آپ دیکھ لیں گے قیامت سے پہلے اللہ پاک دکھا کے ہی چھوڑے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الحق یعلو ولا یعلا، حق مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہوتا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نہیں ماننے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، اللہ نے اپنے رسول کو حق و ہدایت کے ساتھ میں بھیجا ہے اور اس کو غالب کرے گا. تو دنیا جتنے چاہے سر مارے، تجربے کرے، اس کو اس نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا کہ بھئی بات وہی ہے ہر ہر ایکشن میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ تہذیب و تمدن چلنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو اسلام کے خلاف ہے وہ چلنے والی چیز نہیں ہوتی، وہ بگاڑنے کے لیے تھوڑے دن. جب بگاڑ حد سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر انسان بیک ٹو پیویلین ہو جائیں گے. مگر ہمیں اس کا تجربہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تجربہ کر کے ہمیں اپنی آخرت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تجربہ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تجربہ کر کے اپنے اسلام کے جو بڑے ہیں ان کو بدنام کرنے کی اور ان کی عزتوں پہ دھپا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے خاتم النبی ہونے کے مضمون میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے گھر کی بودوباش، طرز زندگی، رہن سہن، ان سب چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے فہم و فکر کو اور آپ کے علم کو لے لیا جائے. ایک اس کا اثر یہ ہے میرے دوستو. اور ایک بات اور ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مضمون عموماً ذکر کیا جاتا ہے کبھی کبھی، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے کو مسلمان بولتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں. ان سے پوچھو تم کیا پڑھتے ہو، کہیں گے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے عقیدوں میں ختم نبوت کے خلاف کا عقیدہ پایا جاتا ہے. ختم نبوت کے خلاف کے عقیدے کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کو وہ مانتے ہیں، اس کی پاسبلٹی کو وہ مانتے ہیں، اس کا امکان تسلیم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کا وقوع بھی، یعنی وہ ہوا ہے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس میں وہ لوگ گمراہی پر ہوتے ہیں اور پلس اس کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. بھئی ایک آدمی یہ کہے کہ میں عیسائی ہوں یا عیسائیت کی میں تبلیغ کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہے، وہ کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہا ہے، لیکن فراڈ تو نہیں کر رہا نا، دھوکہ تو نہیں دے رہا آپ کو، وہ بتا رہا ہے کہ ہاں میں میری عیسائیت یہ ہے. ایک ہے عیسائیت آسمان سے آئی ہوئی، وہ تو ہے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس، آسمان سے آئی ہوئی عیسائیت نہیں ہے، یہاں پہ زمین پہ پائی ہی نہیں جاتی اس وقت. آسمان سے آئی ہوئی موسویت جو ہے نا وہ زمین پہ پائی ہی نہیں جاتی، وہ نہیں ہے جو ان کے پاس، جس کو وہ اپنا بتاتے ہیں. وہ بتائیں کہ ہم اس کی تبلیغ کر رہے ہیں مثال کے طور پر، تو نا فراڈ تو نہیں کر رہا وہ آپ کے ساتھ، دھوکہ تو نہیں دے رہا. بدھسٹ جو ہے اگر وہ تبلیغ کرتا ہے اپنی، برہمن اپنی تبلیغ کرتا ہے، غیر مسلم اور مشرق اپنی کرتا ہے، دہریہ ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اپنی بات بولتا ہے، تو بول کے بول رہا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں، میرے سامنے والے کو پتا بھی چل جاتا ہے. کچھ گروپ مسلمانوں میں ایسے ہیں جو اپنے کو مسلمان بولتے ہیں اور ہے نہیں وہ مسلمان. اب سادے مسلمان کو کیا معلوم، سیدھے سادے آدمی کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ کیا بول رہا ہے. تو ایسا کوئی عقیدہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے خلاف ہوگا، وہ آدمی کو ایمان سے نکال دیتا ہے، وہ غیر مسلم بنا دیتا ہے، اس کو مرتد بنا دیتا ہے. اور جس آدمی کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے غیر مسلم ہوتا ہے. ایک آدمی نے خدا یعنی جیسے جس میں یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں جو لوگ گزرے ہیں، حضور نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دعویٰ کرنے والے نبوت کے آئیں گے اور سب کے سب جھوٹے ہوں گے. یہ آپ نے پیشین گوئی فرما دی ہے کہ 30 جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، بولیں گے کہ ہم نبی ہیں اور وہ جھوٹے ہیں، حضور نے خود فرما دیا ہے. تو وہ جو بولنے والا ہوگا اس طرح کی بات، وہ سب سے پہلا کافر ہے، وہ اس میں وہ تو اسلام سے نکل چکا ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے، پھٹکار ہے. ختم نبوت کا انکار کرنے کے بعد میں پھر خدا کی رحمت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ اس دھوکے سے مسلمانوں کو واقف کروانا ضروری ہوتا ہے، اور مسلمان اس معاملے میں بہت کیئرفل ہونا اور کاشن میں رہنا ضروری ہے. جتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آیا تھا، مثلا کوئی کہے غلام احمد نبی تھا قادیان کا جو تھا، کافر، وہ خود بھی کافر ہے، اس کو ماننے والا بھی کافر ہے، غیر مسلم ہوتا ہے وہ. کیوں؟ اس واسطے کہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن پاک میں ہے. قرآن یا قرآن جھوٹا ہے یا وہ جھوٹا ہے؟ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حدیثوں میں موجود ہے یا حدیث جھوٹی ہے یا وہ جھوٹا ہے؟ حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے، وہی جھوٹا ہے. اور 200 سے زیادہ دلیلیں ہیں قرآن اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی، آخری نبی ہونے کی. 200 سے ایک دلیل بس ہے دعوے کے واسطے. بھئی یہ گھر میرا ہے، کیا ثبوت ہے اس کا؟ یہ ثبوت ہے کہ میں نے خریدا ہے، ایک دلیل بس ہے. اللہ نے جو قرآن پاک میں جو باتیں فرمائی ہیں اس میں ایک دلیل کافی ہے، لیکن بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے بار بار مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے ایسا مؤکد اور مبین اور مبرہن فرما دیا تاکہ لوگوں کو خلجان نہ رہے، کسی قسم کا اندھیرے میں نہ رہیں، دھوکے میں نہ رہیں. اس سے زیادہ آپ نے فرمایا، اب اندازہ لگائیے. پھر اجماع امت، پوری امت کا اس بات پر اتفاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، سارے عالم میں کوئی نبی نہیں آئے گا. سارے عالم کے لیے آپ نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، سارے عالم کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، سارے ملکوں کے لیے ہیں، سارے بر اعظموں کے لیے ہیں، سارے جزیروں کے لیے ہیں. ہمارے ساتھی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں آپ کے پاس آئیں گے، تھوڑا سا آپ حصہ لیجئے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ. یہ اعلان میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ احباب دور دور سے آئے ہوئے ہوں، ادھر سے ادھر سے، ان کو پتا نہ ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو ویسے ڈبے دیکھ کے تو سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن بعض وقت سوچتے سوچنے میں بندہ آگے نکل جاتا ہے، اس کو بلا لیجئے واپس اگر آپ پیسے نکالنے میں دیر کر چکے ہوں تو. برائے مہربانی فراخ دلی کے ساتھ ذرا حوصلے کو بڑھا کے، اور جو مسلی ہمارے ریگولر ہیں ہمیشہ کے آنے والے، ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ ذرا اپنا ریشو بڑھا دیجئے. ڈالتے تو ہیں، 5 ڈالتے ہیں تو 10 ڈال دو، 10 ڈالتے ہیں تو 15 ڈال دو، 15 نہیں تو 12 کر لو، تھوڑا آپ اوپر آ جاؤ تھوڑا ہم نیچے آ جاتے. ایسا کرو 20 والے 25 کر دو. تو اس سے ہوگا یہ کہ تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ اتنی رقم آپ کے پاس ہو جائے گی کہ یہ مسجد کا کنسٹرکشن شروع ہو سکتا ہے. ایسا کر کر کے آپ لوگوں نے 1 ملین جمع کر دیے ماشاءاللہ. 1 ملین سے زیادہ روپیے مسجد میں جمع ہیں. روپیے نہیں ہیں, ڈالر ہیں, مگر ہم لوگ روپیہ بولتے ہیں, ڈالر مراد لیتے ہیں. اور یہ سب آپ لوگوں کا تعاون ہے, ہمت کی بات ہے, آپ لوگوں کی حوصلے کی بات ہے. ہم مشکور ہیں آپ کے, شکریہ ہے آپ کا. لیکن یہ ہے کہ ایک کام ہونا ہے, تو اس کام کے لیے یہ 1 ملین کافی نہیں ہے, وہ تو 7 ملین کا پروجیکٹ ہے. اور مقبول بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو 13 سے نیچے آتے نہیں, وہ بولتے 13 ہونا. بھائی 13 کی گنجائش یہ پبلک میں نہیں ہے. 7 تک جائیں گے 10-12 سال میں. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ بہت سے گروپ پائے جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو غیر مسلم بنا رہے ہیں اسلام کے نام پہ. جو آدمی ان کے عقیدے سے متاثر ہو کے ان کو فالو کرے گا اور اپنے آپ کو احمدی کہے گا, احمدی کہلاتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو, جو اپنے آپ کو احمدی کہلانے لگے گا وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے. اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے, اس کے پڑھے ہوئی ساری نمازیں سارے روزے بیکار ہو چکے ہیں. اگر وہ اس حالت میں مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکتا. یہ سب قرآن پاک میں جو کافر اور مشرک کے لیے باتیں ہیں وہ ساری باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں, وہ اپلائی ہوتی ہیں 100%. صرف اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے, چونکہ یہ پڑھ کے وہ اس کو جھٹلا رہا ہے اپنے عقیدے میں. ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے پھر اس کے بعد کہے کہ نہیں میں جو بولا تھا میں جھٹلا رہا ہوں اس کو, تو وہی تھوڑے اس کا پڑھا ہوا معتبر ہوگا. شادی کے واسطے جیسے بچے اپنے پاس بچے کو پکڑ کے لائے گئے گھیر گھار کے, اس کو کلمہ پڑھا دیا, اس کو نکاح کر لیا, بچی نے بچے کو گھیر لیا, اس کو کلمہ پڑھا دیا, نکاح کر لیا. اب وہ بعض مرتبہ تو نبھ جاتے ہیں, چل جاتی ہے چیز آگے تک, سیکھ ساکھ لیتے ہیں. اور بعض مرتبہ وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو, وہ میں جا رہا ہوں چرچ کو, وہ میں جا رہا ہوں چرچ کو. تب تھوڑی وہ مسلمان رہیں گے کہ ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں وہ یا بول چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد اس کے تقاضوں پر, اس سے لازم ہونے والی باتوں پر, اللہ کی کتاب ہے, کتاب کی ہر بات ماننا پڑے گا, اللہ کے رسول ہیں, رسول کی ہر بات ماننی پڑے گی, فرشتے ہیں, فرشتوں کا نظام ماننا پڑے گا, تقدیر ہے, تقدیر کا نظام ماننا پڑے گا, اللہ اور اللہ کی ذات و صفات ہے وہ ماننی پڑے گی, بعض بعد الموت ہے وہ ماننی پڑے گی, جنت و جہنم ہے وہ ماننی پڑے گی, اور اس میں پھر عذاب قبر اور ثواب قبر ہے وہ ماننا پڑے گا, حساب کتاب ہے اعمال کا وہ ماننا پڑے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہونا ہے وہ ماننا پڑے گا, آپ آخری نبی ہیں وہ ماننا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں تو پھر ساری انسانیت کے لیے رحمت اللہ عالمین کیسے ہوں گے آپ؟ جو نبی ہوتا ہے وہ اس کی بات ماننی ضروری ہوتی ہے, جو نبی ہوتا ہے اس کی بات ماننی ضروری ہوتی ہے, نہیں ماننے کی صورت میں وہ جہنم میں جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص آئے کہ حضور سے ہٹ کر اس کی ماننی ضروری ہے, اگر نہ مانے تو جہنم میں جائے گا, سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اور اگر کوئی کسی کی عقل اس کو مان لیتی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتل الناس کہاں سے ہوئے, ارسل الی الخلق کافہ کہاں سے ہو گئے, رحمت للعالمین کہاں سے ہو جائیں گے؟ کتنی بڑی بات لازم آتی ہے. اس وجہ سے اس قسم کی جو بات چلائی جاتی ہے بہت ہوشیاری سے ویب سائٹوں پر چلتی ہے, ترجمے قرآن کے ہو گئے ہیں, قرآن پاک کے مسجدوں میں لا کے ترجمے رکھ دیتے ہیں لوگ, اور اسی طریقے پر مختلف قسم کے لٹریچر لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں. سب میں کیئرفل رہنا ضروری ہے, اور ہمارے بچے ان کو اندازہ نہیں ہوتا, ان کو بتا دینا چاہیے, ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ بیٹے یہ چیز ایسی ہے, گھر میں لکھ کے لگا دینا بعض مرتبہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ ایسی چیز چل رہی ہے. چونکہ اس میں فراڈ کرتے ہیں لوگ, کھلم کھلا عیسائیت کی تبلیغ کرنے والا الگ ہے, اس کی تبلیغ کرنے والا الگ ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی بتائے گا, وہ آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھ لے گا, وہ کلمہ پڑھ کے آپ کو سنا دے گا, آپ اس کے بعد آپ کو بیوقوف بنا دے گا. تو اس وجہ سے کیا ہے, ایسے یہ ایک ہی گروپ ہے ایسی بات نہیں ہے, کئی گروپ ہیں جو پوری دنیا میں انسانوں میں کام کر رہے ہیں اور یہ دشمنوں کے پروردہ ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے مسلمانوں میں انتشار ہوتا ہے اور بے شمار فوائد اس کے ذریعے سے دشمنوں کو حاصل ہوتے ہیں. اس وجہ سے ایسی چیز میں ہمارا اپنا پازیٹیو جو عمل ہے وہ تو ضروری ہے کرنے کا, وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, ساری انسانیت کے لیے, ساری قیامت تک کے لیے, ساری دنیا کے لیے, زندگی کے ہر شعبے کے لیے, ہر اعتبار سے آپ کامل ہیں اور ہر اعتبار سے آپ خاتم ہیں اور ہر اعتبار سے آپ جامع ہیں. اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا, ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کے عقیدوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے اسلامی زندگی کی بھی حفاظت فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں سنتیں پڑھ لیجیے.